الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے، میں پناہ چاہتا ہوں اس خدا کی جو صبح کا مالک ہے، من شر ما خلق، اور ساری مخلوق کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جب وہ رات چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور رسیوں پر یا گندوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرتے ہیں. سورت فلق آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورت فلق اور سورت ناس، دونوں سورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ حضرات کو میں نے یہ بات پہلے بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں ہر قسم کی تکلیف دی گئی، کہ ان کو کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے دین کا کام کرنے سے. 13 سال تک مکہ المکرمہ میں آپ کو تکلیف دی. جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف، تو پھر بھی مکہ المکرمہ کے مشرکین چین سے نہیں بیٹھے. انہوں نے خطوط لکھے مدینۃ المنورہ کے یہودیوں کو اور کہا کہ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں سے ایک آدمی آئے ہیں، آپ کو ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے شہر سے باہر کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ان کو باہر نہیں کیا تو پھر ہماری تمہارے ساتھ لڑائی ہے. تو مدینۃ المنورہ کے منافقین اور یہودیوں نے بھی، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم چین سے رہیں گے، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، اور تم بھی چین سے رہیں گے کہ کوئی تکلیف تمہیں بھی نہیں ہوگی، لیکن معاہدہ کے باوجود بھی انہوں نے اندرونی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کیا تھا. ان تکلیفوں میں سے بے شمار تکالیف اندرونی اعتبار سے، باہر کے اعتبار سے، ایک تکلیف یہ تھی کہ آپ پر کس مہا قسم کے جادو کے ذریعے آپ کو تکلیف دی جاتی، کچھ نہ ہوا تو پھر یہ لوگ پہنچے ایسے آدمی کے پاس یا ایسی جادوگرنی کے پاس جو جادو میں ماہر تھے اور کامل تھے ان کے پاس کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو نعوذ باللہ پاگل کر دیا جائے، دین سے روک دیا جائے، یا دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے. اور پوری بات میں نے بالتفصیل بتائی، اس میں فرشتوں نے آپ کو نام بھی بتلا دیا تھا کہ جادو کرنے والا کون ہے. لبید ابن عاصم کا نام بتا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب آپ کے والا کرام کے سامنے اس کے نام کا اظہار فرما دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ صحابہ کرام اپنی جان کو نچھاور کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر بدن سے ایک قطرہ پسینہ کا نکلے، اس پر اپنے خون کے قطرے کو نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے صحابہ کرام. اگر میں انہیں بتا دوں گا، یا تو اس کی پٹائی کریں گے، یا اس کو کوئی قتل کر دیں گے، یا تو اس کو کسی طرح تکلیف پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے میری صحت کو ٹھیک کر دیا، اچھا کر دیا، اب میں نہیں چاہتا. حالانکہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو تکلیف دی جائے تو اس کے برابر اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی تکلیف پر کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دونوں صورتیں آپ نے پڑھی تھی، آپ کی مصیبت ختم ہو گئی تھی. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بہت ساری روایت میں نے پہلے بیان کر دی اس کے فضائل میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس سے پہلے، ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے، میں اور دوسرے تعوذی کلمات پڑھا کرتا تھا اور اللہ سے پناہ مانگا کرتا تھا. جب سے یہ دونوں صورتیں مجھ پر نازل ہوئی، تب سے میں انہی دونوں صورت سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت اور بلاؤں سے. اور پھر فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ دیکھو، یہ دونوں سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ قرآن میں نازل ہوئی. پہلے مفسرین فرماتے ہیں اس حدیث کے مطلب میں کہ تعوذ کے اعتبار سے یہ سورت سب سے افضل ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کے اعتبار سے. ورنہ اس سے بھی افضل سورتیں، افضل آیتیں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور بہت ساری آیات ہیں، لیکن پناہ مانگنے میں سب سے بڑی اگر کوئی سورت ہے، آدمی اپنی حفاظت کے لیے اگر کوئی دعا مانگ سکتا ہے، تو یہ دونوں سورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس ہے. اگر کوئی یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ صبح اور شام میں، یا ہر فرض نماز کے بعد، یا شام میں سونے سے، رات میں سونے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگے، اللہ اس بندے کی پوری طرح جادو سے، ٹونا اور ٹٹکا سے، اور دنیاوی بلا اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر لے گا. یہ مطلب ہے. ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسا جانور ہے جو نبی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. بچھو نے کاٹ لیا تھا.
فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا پانی اور نمک لاؤ. پانی لایا گیا اور اس میں نمک ڈالا, اور ڈالنے کے بعد یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اس میں دم کی اور پڑھتے گئے, اور یہ نمک والا پانی اس جگہ پر ڈالتے گئے جہاں پر بچھو نے کہا تھا, یہاں تک کہ اس کا پوائزن نکل گیا. معلوم ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے, جیسے کل میں نے کہا تھا کہ آج کی صورت میں رب الفلق کہہ کر چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جو دنیاوی اعتبار سے ہیں, چاہے دینی اعتبار سے ہو. جیسے گزشتہ کل سورہ ناس میں بیان کیا گیا کہ شیاطین کے مکر و فریب کے اعتبار سے پناہ مانگنا یعنی بچنا ہو, یا اس طریقے سے دنیا کی جتنی مصیبتیں ہو ان تمام سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف ان صورتیں پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا کی اور آخرت کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے شروع میں فرماتے ہیں قل, کہہ دیجئے, آپ بتا دیجئے, آپ فرما دیجئے یا آپ پڑھیے, اعوذ برب الفلق. صبح کی روشنی نکالنے والے رب سے, ویسے تو اللہ کی صفت ہے فالق الاصباح, صبح کو نکالنے والا, ظاہر کرنے والا, سورج کو نکالنے والا. وجعل اللیل سکنا, رات کو سکون والی بنانے والا اللہ. وجعلنا النہار معاشا, دین کو کمائی کے لیے اور رات کو اللہ سکون کے لیے بناتا ہے. فلک کے معنی ہے فٹنا, فٹ کر کسی چیز کا ظاہر ہونا, جیسے گٹھلی ہوتی ہے سیڈ, اس گٹھلی وہ گٹھلی پھٹی ہے اور اس میں پودا ظاہر ہوتا ہے. اللہ پودے کو نکالتا ہے گٹھلی سے, دانا ڈال دیا زمین میں, وہ دانا پھٹتا ہے اور اس میں سے کوپل نکلتی ہے. پہاڑ پھٹتا ہے, زمین دیکھو, زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے پلانٹ نکلتا ہے, درخت نکلتا ہے, نباتات نکلتے ہیں. پہاڑ پھٹتا ہے اور اس میں سے چشمے نکلتے ہیں, پانی کے چشمے. انڈا ہوتا ہے مرغی کا یا کسی جانور کا انڈا, وہ انڈا پھٹتا ہے اور اس میں سے بچہ نکلتا ہے اس جانور کا. اور اسی طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے, اللہ اس رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اس سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے. یہاں ساری چیزوں کا فتنہ مراد نہیں, صرف رات کا فتنہ اور اسے صبح کی روشنی کا ظاہر ہونا اشارہ اس بات کی طرف کیا جو اللہ اندھیرے سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے, نکالتا ہے. اسی طرح جو آدمی اس رب کی قدرت سے پناہ مانگے گا اور مدد مانگے گا, اللہ اس سے جادو اور ٹونا اور ٹٹکا اور دنیا کی جتنی مصیبتیں پریشانی ہیں اللہ اس کو پھاڑ دے گا, اس کو ختم کر دے گا. یہ رب الفلق, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, مخلوق کے شر سے, مخلوق کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. اس میں ساری باتیں آ گئی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, دنیا کی ہر چیز میں شر بھی ہے خیر بھی ہے, دنیا کی ہر چیز میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ نے تین قسم کا عالم پیدا کیا ہے. ایک عالم ایسا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے, راحت ہی راحت ہے, کوئی قسم کا وہ الگ بات ہے. جیسے ایک آدمی نے مجھے سوال کیا کہ دیکھو مجھے تو سگریٹ کی عادت ہے, کیا جنت میں سگریٹ ملے گی؟ تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ سگریٹ کے لیے کیا چاہیے, اس کو جلانے کے لیے, اور جنت میں تو آگ نہیں. تو اس کو کہا سگریٹ تو ملے گی تمہاری چاہت, ولکم فیہا ما تشتہی, لیکن اس کو آگ لینے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا سلگانے کے لیے. کون جائے گا؟ کہا در تو مجھے سگریٹ نہیں چاہیے, میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جنت راحت ہی راحت, اس میں کوئی تکلیف والی چیز ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اور دوسرا عالم ہے جہاں غم ہی غم, پریشانی پریشانی, اور وہ ہے جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور تیسرا عالم یہ ہے دنیا, جہاں خوشی بھی غمی بھی, پریشانی بھی ہے راحت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی اس میں خیر بھی رکھا شر بھی رکھا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں چاہے کتنا ہی نیک ہو, متقی ہو, کتنا ہی پرہیزگار ہو, ولی ہو یا صحابی ہو, نبی ہو, ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہوتی ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سر میں درد ہوتا تھا, بخار بھی آتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی چیزوں میں شر بھی رکھا اور خیر بھی رکھی. بندہ کبھی اس کو شر والی بنا دیتا ہے, کبھی خیر والی بنا دیتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں عبادات ہے, اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں رکھی. بندہ اس کو نماز کو پڑھتا رہے تو یہ عبادت نماز کی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے, اور اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر یہ اس کے لیے شر بن جاتا ہے. صدقہ دیکھو, زکات دیکھو, کتنے فوائد ہے اس میں کہ جب بندہ اس کو دیتا ہے صحیح نیت سے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے, اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اگر اس کو ادا نہیں کرتا, اس کو نہیں دیتا ہے تو یہی چیز اس کے لیے شر بن جاتی ہے. دنیا دولت یہ خیر بن جاتا ہے, مدرسے تعمیر کیے جاتے ہیں خیر بن جاتا ہے, یتیموں بیواؤں کی مدد کر دی جاتی ہے خیر بن جاتا ہے. یہی مال ہے اس سے قرآن کی قرآن کو چھپوائے جائیں اور اس کو تقسیم کیے جائیں خیر بن جاتا ہے. اللہ کے راستے میں آدمی مال کو خرچ کرتا ہے تو یہ خیر بن جاتا ہے. لیکن یہی دولت ہے, کتنے ایسے گھر ہیں جو غریب تھے, جن کے پاس, جن کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی, نماز پڑھنے کی, لیکن بعد میں ایسی دولتیں ان کو مل گئی, نماز بھی چھٹ گئی, قرآن کی تلاوت کے بجائے گھروں سے میوزک کی آواز آنے لگی اور ڈانس والا مکان بن گیا اور مالوں کو غلط جگہ پر استعمال کرنے لگے. تو یہی مال ہے, اگر صحیح راستے پر استعمال کرے تو یہ مال اس کے لیے خیر بن جاتا ہے, اور اگر غلط جگہ پر استعمال کرے گا یہی مال اس کے لیے شر بن جائے گا. یہ گاڑی جس کو ہم چلاتے ہیں یہی صورت ہے ہمارے لیے کہ یہ آدمی اس کو چلاتا ہے, کتنی ہی جگہ اپنے خیر کے کام کو نکال لیتا ہے, لیکن کبھی غلط طریقے پر تو اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز کے اندر میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوق ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں انسان بھی ہے, کافر بھی ہے, مومن بھی ہے, فرشتے بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, جنات بھی ہے, ساری مخلوقات, درندے بھی ہے, پرندے, تمام مخلوقات میں کچھ مخلوقات ایسی ہے جس سے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من شر ما خلق, یہ سورت پڑھ کر دنیا میں جتنی مخلوقات ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے, اس سے تم میری پناہ میں آ جاؤ اور میری طرف جھک جاؤ, مجھے یاد کر لو, ساری مخلوق سے میں تمہاری حفاظت کر لوں گا. ایک مرتبہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, سر ٹیل کو مساج کر رہا تھا, تو حضرت نے بات کرتے کرتے ایک بات مجھے عجیب بتائی. اللہ اکبر, فرمایا بیٹے دیکھو تو روزانہ صبح 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ اللہ کا ایک نام پڑھا کر, میں نے کہا حضرت کون سا نام ہے؟ اللہ کے تو 99 نام ہیں. فرمایا ایک نام ہے یا قہارو, اللہ کا ایک نام ہے یا قہارو, اس کو تو پر. اس سے اللہ پاک شیاطین تیری انسان. پھر حضرت نے فرمایا میں اس نام کو 40 سال سے پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, یعنی اپنے معمولات کے بعد سورۃ فلق, سورۃ الناس, آیت الکرسی وغیرہ حضرت پڑھتے ہیں. حضرت کے معمولات بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے. فجر کی مجلس کے بعد فرماتے رہے سارے بیٹھ جاؤ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھو. پہلے حضرت سمجھاتے, مثال سے سمجھاتے تھے, دیکھو ابھی تو میں ناشتہ بعد میں کروں گا, ناشتے سے پہلے جتنے فرشتے ہیں 70,000 فرشتے, اس کو میں اپنے کام میں پہلے لگاؤں گا, بعد میں ناشتہ کروں گا. اس طرح کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ 70,000 فرشتے کو میں پہلے اپنے کام میں لگاؤں گا, پھر بعد میں ناشتہ کروں گا. تو یقیناً ہر آدمی غور سے سنے گا یہ کیا چیز ہے کہ اپنے کام میں لگائیں گے بعد میں ناشتہ کریں گے. تو حضرت پھر فرماتے دیکھو حضرت ماکل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے تھے, فرمایا جو آدمی سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھیں اور ایک بار یہ تینوں آخری آیت پڑھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت میں اور دعا میں لگ جاتے ہیں. اچھے انداز سے سمجھاتے تھے تاکہ سمجھنے والا سمجھ کر پھر اس کو پڑھنا شروع کر دے. تو حضرت نے فرمایا میں 40 سال سے اپنے معمولات کے بعد یہ نام پڑھ لیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کوئی شیطان میری طرف یا انسان غضب کی حالت میں میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اور پھر فرمایا تیرا کام یہ ہے کہ تو جنات سے کام کرتا رہتا اس طرح, تو اس کو پڑھ لیا کر تاکہ وہ تجھے تکلیف نہ پہنچائے. یہ نام ہے یا قہار. ان صورتوں میں سے یہ صورت بھی ہے, اگر کوئی بندہ صبح میں 3 بار, شام میں 3 بار ان صورتوں کی پابندی کر لیں, قل اعوذ برب الناس کی اور قل اعوذ برب الفلق کی, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جان کی, اس کی مال کی, اس کی آبرو کی, اس کی پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے. لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں. ساری مخلوق سے کہ شر سے بچنا ہو تو اللہ کی جو بات ہے وہ یقین سے پڑھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے, ایک بادشاہ نے ایک بچے کا ہاتھ پکڑا, دونوں ہاتھ, اور کنویں میں لٹکایا, کہا چھوڑ دوں, میں چھوڑ دوں. اس بچے نے کہا نہیں ہے, آپ کو ہاتھ پکڑ لیے ہیں اور تو بالکل نڈر ہے, کوئی خوف نہیں. کہا ہاں جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو تو اس کو کیا ڈر ہو سکتا ہے, جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. بادشاہ کو یہ بات اتنی اچھی لگی, حکیم الامت نے اس بات کو بیان کر کے پھر ایک نصیحت فرمائی کہ ہم سب نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور ہم اس سورتوں کو پڑھ کر, اللہ کی بتائی ہوئی رسی ہے یہ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی بتائی ہوئی سورتیں اور پناہ والی جتنی بھی آیتیں ہیں اس کو پڑھ کر گویا ہم نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے, پھر اللہ کیسے ہم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی راستہ متعین کرے گا, ضرور اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. لیکن یاد رکھیں جب بندہ ان سورتوں کو پڑھ لیتا ہے تو یا تو یقیناً اللہ مخلوق سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے, یا اگر اس کو تکلیف پہنچ گئی, دو ہی صورتیں ہوگی, یا تو اس مخلوق سے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا, یا اگر وہ کرنے والا کامیاب ہو گیا تو اللہ اس بندے کی مصیبت کو رحمت سے بدل دے گا. بندے پر مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن مومن کے لیے پریشانی بھی رحمت ہے، اگر یہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیں گے، یہی مصیبت اس کے لیے باعث رحمت بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ایک بہترین قسم کی روشنی اور بہترین اونچی جگہ دیکھے گا جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ بندہ پوچھے گا فرشتوں سے، یہ کون لوگ ہے؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہے جن کو دنیا میں تکلیف پہنچی تھی، ان تکلیفوں پر یہ صبر کرتے رہے، پریشانیوں پر صبر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کو یہ مقام دیا ہے۔ تو وہ کہے گا اس وقت، کاش کہ مجھے بھی ایسی تکلیفیں ہوتی کہ میرے بدن کی چمڑی کو کینچی سے کاٹ دی جاتی اور اس پر میں صبر کرتا اور مجھے بھی آج وہ مقام مل جاتا جو ان لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ مومن اس کے گناہوں کے دوری کا سبب بنا دے گا۔ لیکن یاد رکھو، کیسے پتا چلے گا کہ یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہے یا اللہ میرا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا بہترین انداز میں، فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آئے اور اس مصیبت کے آنے کے بعد بندہ اللہ کے حکم سے زیادہ غافل ہونے لگے تو سمجھو یہ مصیبت اس پر اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی نماز میں سستی آنے لگی، ذکر و تلاوت میں سستی آنے لگی، مصیبت کے آنے کے بعد عبادتیں اس کی چھوٹنے لگی، تو یہ اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں دی ہیں۔ اور جب کوئی مصیبت آئے اور مصیبت آنے کے بعد بندہ اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو سمجھو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو اور زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ لیکن مصیبت صرف پریشانی اور بلائیں صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے، کسی نے ستا دیا چوروں نے یا کسی نے دشمنی کی وجہ سے، لیکن کبھی کبھی اعمال کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، صدقہ اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، یا حج فرض ہو گیا اس کے باوجود نہ کرنے کی وجہ سے، یا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بھی پریشانیاں آتی ہے، وہ اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ جب کبھی اللہ کے سامنے ان صورتوں کو بندہ پڑتا رہے گا، اللہ اس کو دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچائے گا، اور دینی اعتبار سے اگر اعمال میں سستی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان صورتوں کو پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ اس کو دینی اعمال میں بھی ترقی عطا فرمائے گا۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے بہت عجیب بات سمجھائی۔ بعض مرتبہ گناہوں کی وجہ سے آدمی دور جا رہا ہے، جتنا کثرت سے اللہ کی طرف یہ عبادت کرے گا اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ دینی اعتبار سے بھی پریشانی، شیطان نے مجھے گناہوں میں ڈال دیا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی مصیبتیں ہیں، اگر یہ اللہ کے سامنے ان صورتوں کو پڑھ کر بھی پریشانی اعتبار سے بھی جو پریشانی ہے ان پریشانی کو بھی دور کر دے گا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو ظاہر باہر ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاریکی، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، دیکھو اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، اور اس پہاڑ کے اندر میں چونٹی چلتی ہو، اس کے چلنے کا آواز تو سنتا ہی ہے، لیکن چلتی ہوئی جو لکیر اس کی ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے، کس لائن سے یہ چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس لائن سے بھی واقف ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ میں، پھر رات کا اندھیرا، اللہ نے لفظ کے استعمال فرمایا، فنادا فی الظلمات، تاریکی پر تاریکی، اندھیرے پر اندھیرا، اور میرے نبی یونس نے مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی بات کو سن لیا، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، اور ہم نے ان کو پریشانی سے نجات دے دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، یہ آیت سنی، تو فرمایا اللہ یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا اور ہم سب کے لیے ہے؟ تو کیا فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آیت کا آخری ٹکڑا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح اللہ مومنین کو بھی نجات دے گا، جب بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بقول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اللہ کو پکارا، آج ہم کبھی دکان کے پیٹ میں پریشان ہے، کبھی فیکٹری کے پیٹ میں پریشان ہے، کبھی دنیاوی اعتبار سے بہت ساری قسم کی مصیبتوں کے پیٹ میں ہم پریشان ہیں، ایسی پریشانیوں میں ہم اللہ کو پکاریں گے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا تو دینی اعتبار سے ہو، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے، ساری مخلوق دنیا میں جو بھی ہو تمام سے اگر بچنا ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، وَمِن شَرِّ غَاسِ، اسے اندازہ تو کرو اللہ امت پر اپنے بندر پر کتنے ہی، لیکن بندہ اللہ کی طرف جھوکے بھی، اللہ کی طرف متوجہ بھی تو ہو، اگر متوجہ ہی نہ ہو تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقْ، ہمارے عربی میں کہا جاتا ہے تخصیص بعد تعمیم، ایک عبارت ہوتی ہے کہ پہلے عام بیان، جنرل بیان کر دیا جاتا ہے، اس میں سے کسی چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے، یہاں جنرل بیان کر دیا، مِن شَرِّ مَا خَلَقْ، ساری مخلوق سے کہ شر سے پناہ مانگو اللہ سے، لیکن کسی تین چیزوں کو خاص کر لیا اللہ پاک نے، سب سے پہلے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ، رات کا اندھیرا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ رات کا اندھیرا ہی ہوتا ہے جس میں ساری برائیاں چلتی ہیں، چوری کرنے والا بھی رات میں چوری کرتا ہے، زنا کرنے والا بھی موسٹ اکثر رات کے اندھیرے میں زنا کرتا ہے، اور شراب پینے والے، ڈانس کرنے والے، کلبوں کو دیکھو، عام طور پر گناہ کے جتنی چیزیں ہیں، جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے والے رات کو ہی، اس لیے انگلش میں کیا کہتے ہیں، بلیک میجک، وائٹ میجک نہیں کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، بلیک میجک، بلیک کے معنی ڈاک ہے نا، اندھیرے میں آپ جا کر دیکھو، جس جہاں جہاں لوگ جادو کرتے ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کو 12-1 بجے سمندر کے کنارے پر چلے جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں، وہاں سمندر کے کنارے پر ہزاروں کافر، یہ کالے لوگ ہیں، پانی کے اندر میں کھڑے ہیں اور اپنا منتر پڑھتے ہیں، اور نہ معلوم کیا اور کیا ہے۔ میں تو ایک مرتبہ پہنچ گیا اپنے کام کے لیے اپنے دوست کے ساتھ، تو دیکھا اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں، کہا یہ سارے جادوگر ہیں، رات کے اندھیرے میں جادوگر منتروں کے ذریعے سے جادو سیکھتے ہیں، تو یہ ساری برائیاں رات کے اندھیرے میں چلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر ایسی رات، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اندھیرا شروع ہو، مغرب شروع ہو، تو اپنے بچوں اور اپنے جانور کو بچاؤ، نسائی شریف کی روایت ہے، اپنے بچوں اور اپنے جانوروں کو بچاؤ، اس لیے کہ اس وقت جنات اور شیاطین کی افراتفری ہوتی ہے۔ افراتفری سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا کہ صبح 7 اور 8 کے درمیان میں ٹریفک جیم ہوتی ہے نا، اور پھر 10 بجے کے بعد تھوڑا کلیئر ہو جاتا ہے نا، پھر شام میں دیکھو 5 بجے، فرمایا اسی طرح مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت شیاطین نکلتے ہیں۔ احکام المرجان، فی احکام الجان کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا دین ہے ان کی رات ہے، اور رات بچوں کو اس وقت بچاؤ، شروع جب رات شروع ہوتی ہے، اپنے جانوروں کو کہیں یہ نظر نہ ڈال دیں کہ بچوں کو پریشانی ہو جائے۔ تو خصوصاً رات کا اندھیرا جس میں تکلیف بہت خطرناک ہوتی ہے اور لوگ عام طور پر برائیاں کرتے ہیں، اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور فرمایا فونک مارنے والی رسیوں میں یا بالوں میں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال میں فونک لگایا تھا اور اس کے اور بال میں 11 مرتبہ فونک لگا کر کے 11 نوٹ لگائے تھے۔ عام طور پر یہ کام کون کرتے ہیں؟ مرد کم کرتے ہیں، عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ عورتیں یہ کام جادو کرنے کا، کہ میجیشن کے پاس جاتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کس قسم کا جادو؟ وہ میجیشن تو ایک مرتبہ کچھ جادو دے دیتا ہے، اس طریقے سے تمہیں کرنا ہے۔ میں ابھی بھی تفصیل نہیں جا رہا ہوں کہ جادو کرنے والا، جادو کرنے والی، اس کو کیا گناہ ہوتا ہے۔ ہمارے جب ہم تفسیر پڑھ رہے تھے اپنے استاد کے پاس، حضرت مولانا بورسری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو اس وقت جب پہلے سپارے کی تفسیر آپ سمجھا رہے تھے تو فرمایا یہاں دیکھو، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہاں جادو کی بات چل رہی ہے، اس آیت میں سحر کی بات چل رہی ہے، جادو کرنے کی بات۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے یہ اکیوز کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے، تو ہونا چاہیے وما سحر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ سحر کرنے والا شیطان ہے جو لوگوں کو سحر سکھاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سحر نہیں کیا، لیکن اللہ نے لفظ کیا استعمال فرمایا، وما کفر سلیمان، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ میجیشن کے پاس، چونکہ یہاں پر دیکھو ومن شر النفاثات، عورتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ زیادہ تر سحر کرنے والی ہوتی ہے، یا سحر کے لیے کسی کے پاس جاتی ہے اور سحر وہ تو دے دیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے، کچھ مٹی دے دیں یا کچھ سندور دے دیں یا کچھ پاؤڈر دے دیں یا کسی جانور کی چمڑی دے دیں یا کوئی چیزیں دے دیں اور کہا جا کر تم یہ کرتے رہو، اور اس پر مسلسل وہ عورت یا وہ جادو کرنے کلمات ہوتے ہیں جس سے خود ہی کافر ہو جاتا ہے ان کلمات کو کہنے سے۔ اور عورتیں عام طور پر کو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آئینہ لگائیں اور اپنے بال کو کھولیں اور آئینے میں دیکھیں اور ان شرکیہ کلمات کو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اور جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا نام لیتے جائیں اور اس کو پریشان کرتے جائیں۔ تو اس قسم کے جادو لوگ کرتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یا تو کسی کا کپڑا لے لیا، یا اس کے گھر کی کوئی چیز لے لی، یا اس کے گھر کی مٹی لے لی، کسی نہ کسی طرح لے کر اس پر یہ پھونک لگاتے رہتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے اللہ فرماتے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فی العقد، یہ گرہ لگانے والی، پھونک لگا کر اس سے اللہ اس کی شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جادو سے حفاظت کے لیے، ٹونے اور ٹوٹکے کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین صورت اگر کوئی ہے تو وہ من شر النفاثات، یہ صورت الفلق ہے، اللہ اسے آدمی کی حفاظت کر لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ جادو عام طور پر کیوں کیا جاتا ہے؟ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، تیسری بات، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والا، جلسی کرنے والا، جلسی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اب اس کا نہ مال دیکھا جا سکتا ہے، اس کی دکان نہیں دیکھی جا سکتی، اس کے لڑکے اچھی لائن پر چل رہے ہیں، عالم بنا اور کوئی بڑا لوئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، لڑکے ماں باپ کے فرما بردار ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، اچھا جاب نہیں دیکھا جاتا، اچھا مکان نہیں دیکھا جاتا، اچھی گاڑی نہیں دیکھی جاتی، تو انسان کے بدن میں جلسی اور ہیٹرد اور حسد آتا ہے، اس حسد پر یہ اب کسی نہ کسی طرح سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پتا چلے گا کہ حسد کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے جو حسد کی، یاد رکھو ایک بات، حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ حاسد حسد کرتا ہے اس کا حسد محسود تک پہنچے اس سے پہلے حاسد کو ہی ختم کر دیتا ہے. حسد کرنے والا حسد کرتا ہے, محسود کے معنی جس پر حسد کرتا ہے اس پر تو دیر سے پہنچتا ہے, اس سے پہلے حاسد ہی اندر میں کرن کرن سے ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے, اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے لکڑی, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. اور بل نے کیے ہیں روزے عبادت وغیرہ حسد کی وجہ سے وہ اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور حسد کی سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے, میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں, فرماتے ہیں حسد کا پہلے, انہوں نے ایک عجیب بات بیان فرمائی, فرمایا حاسد جب حسد کرتا ہے تو یہ بندے پر حسد نہیں کرتا, یہ اللہ پر اعتراض اور کوشچن کر رہا ہے کہ اس کو ایسا کیوں دیا. بات میری سمجھ میں آ رہی تمہیں؟ یہ بندے پر حسد نہیں کرتا, اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے, اللہ تو کہتے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ تو بنی اسرائیل, یہ انبیاء کے بارے میں کہ ان کو جیسے کہ حسد تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام سے 24,000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے اپروکسیمیٹلی, اور اسماعیل علیہ السلام سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو انہوں نے, اللہ نے تورات میں اور انجیل میں بتا دیا تھا کہ آخری نبی پیدا کرنے والا ہوں, وہ خاتم النبیین ہوں گے, تو وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں ہی سے ہوں گے, لیکن دیکھا یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, عرب کی نسل سے پیدا ہوئے, تو ایک حسد پیدا ہوا. اور اللہ جس کو اپنے فضل سے دے اس پر کسی کو حسد کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے. جو حسد کرتا ہے وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ تو نے اس کو, تو نے اپنی تقسیم میں برابری نہیں کی ہے, اس کو دیا مجھے نہیں دیا, یہ ایک قسم کا سوال کر رہا ہے. اب حسد ہوتا ہے یا تو پہلے کسی کی شہرت, کسی کی دولت, کسی کی عزت, کسی کا مال, کسی کا علم اور کسی کا لوگوں کا اس کی طرف متوجہ ہونا, ان ساری چیزوں کو دیکھ کر دل میں ایک قسم کا کڑن پیدا ہوتا ہے, اس کو یہ کیوں مل گیا, اس کو یہ کیوں مل گیا, اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, اس کا اتنا بڑا درجہ کیسے ہوا, یہ ساری باتیں دل میں کڑن پیدا کرتی ہے. یہ پہلا درجہ ہے, ابھی اس نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا, صرف کڑن ہے. لیکن اگر یہ غیر اختیاری ہے تو ایسی صورت میں حکیم الامت فرماتے ہیں اور امام غزالی فرماتے ہیں غیر اختیاری ہے تو اس کو فوراً دفع کرو استغفار سے, استغفر اللہ سے یا توبہ کے ذریعے سے کہ میرے اندر یہ برائی کیوں آ گئی, میں کیوں کسی پر حسد کروں, استغفار سے اس کو دور کریں. لیکن اگر یہ باقی رہا تو یہی گناہ میں اور نیکیوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. پھر آگے نمبر دو پر حسد آگے بڑھتا ہے. اب حسد میں نمبر دوسرا نمبر یہ ہے کہ کسی کی شہرت, کسی کی عزت وغیرہ دیکھ کر اب اس کی آئی بیا یا اس کی چگلی کرنا شروع کر دی, یا مینیجر کو جا کر بتا دیا یہ ایسا ہے تاکہ اس کو کام سے نکال دے, یا اسکول ٹیچر کو, پرنسپل کو جا کر بتلا دیا یہ ایسا ہے اس کو نکالو. اب اس کے حسد کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح اس کو گرانا چاہتا ہے, چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو, کہ اس کو گرانے کی طرف لگا ہوا ہے, اب کوشش کر رہا ہے. تو اس میں اس نے آگے چل کر عمل بھی کر لیا, یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا, اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے آ گیا. حقوق العباد ایک ایسا گناہ ہے کہ جب تک اللہ تو معاف کرے گا حقوق اللہ میں, لیکن حقوق العباد میں پہلے بندے سے کہنا پڑے گا مجھے معاف کر دے, میں نے اس طرح تیرے پیچھے کام کیا اور میں نے گرانے کی کوشش کی تیری شہرت سے اور تیری عزت سے, اور میں نے یہ اور میں نے یہ کیا ہے. پھر اگر وہ معاف کر دے تب جا کر اللہ معاف کرے گا, ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اب یہ حسد کی بیماری اس کو دور کیسے کریے, تو بہت خطرناک بیماری ہے, بہت ہی خطرناک بیماری. بیماریوں میں, دل کی بیماریوں میں سب سے خطرناک حسد ہے, سب سے خطرناک. حکیم الامت فرماتے ہیں اس کے کچھ طریقے ہیں, سب سے پہلا طریقہ یہ حسد کا دور کرنے کا کہ جس کے اوپر تمہیں حسد ہو اس کے کوئی خوبی تم بیان کر کے اس کے سامنے یا دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرو. بات نہیں سمجھ میں آئی میری؟ جس پر تمہیں حسد ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی نکما پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی آدمی نکما. علامہ اقبال ایک عجیب شعر کہتے ہیں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے کوئی چیز، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اللہ نے ربنا ما خلق تہذا باطلا، ہر ایک کو. تو انسان ہے تو انسان میں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی، اس کی کوئی خوبی تلاش کریں. اور حکیم الامت نے اس پر مثال دی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا ایک چور کو پھانسی کی سزا دی گئی، پھانسی پر لٹکایا گیا ہے. تو جنید بغدادی اس کے قریب گئے، دیکھا اس کا دانا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور لیفٹ لیگ بھی کٹا ہوا ہے. قریب گئے، اس کے پیر میں بوسا دیا. مریدوں نے کہا حضرت یہ تو چور ہے، اس کو آپ نے بوسا دیا اور وہ بھی پیر کے پاس آپ نے اس کو، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا ہاں جانے وہ ہے استقامت. کیا ہے استقامت؟ اگرچہ اس نے اپنی استقامت کو صحیح راستے پر استعمال نہیں کیا، لیکن ہے استقامت اس کے اندر میں. اگر اسی استقامت کو صحیح راستے پر استعمال کرتا تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو میں اس کی چوری کی وجہ سے نہیں، اس کی استقامت پر اس کو بوسا دے رہا ہوں. ارے میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، تو اس کی تعریف کریں. نمبر دو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں تمہیں حسد ہے اس کے سامنے بار بار جا کر اس کی ملاقات کریں اور سلام کریں. اس لیے کہ جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے نا، اس سے دل چڑاتا ہے، اس کی طرف دیکھ کر سلام بھی نہیں کرتا. کہ اس کی طرف جائیں، ملاقات کریں، سلام کریں، اور انشاءاللہ سلام اور کلام سے بھی اللہ پاک آپس میں محبت پیدا کر دے گا اور حسد دور ہو جائے گا. حضرت نے پھر ایک اور بات بیان فرمائی، فرمایا جب تمہارے اندر، تمہارے دل میں کسی قسم کا اگر کسی آدمی کے بارے میں حسد آ جائے تو ایسی صورت میں تم ایک کام کیا کرو کہ اس کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر، کچھ نہ کچھ پڑھ کر اسالے ثواب ہی کیا کرو. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، جس کے بارے میں تمہیں حسد ہونا اس کے بارے میں تم کیسے اس کے لیے اسال ثواب کرو گے؟ روزانہ تین بار، چار بار، پانچ بار قل اللہ وحد اللہ، اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. تو شیطان اور نفس ڈر جائے گا، یہ تو میں گناہ کی طرف لے جا رہا ہوں اور یہ تو اس کو اور بلند درجے پر پہنچا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ، چونکہ حضرت کے سامنے، حضرت کے پاس، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی کا خط آیا تھا کہ حضرت میرے اندر حسد کی بیماری ہے، میں اس کو کیسے دور کروں، تو حضرت نے یہ تین جواب لکھے اور کہا اس کو 20 مرتبہ کر. کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ. 20 مرتبہ کرے گا تیرے اندر سے یہ بیماری فوراً ہی نکل جائے گی. یہ خطرناک بیماری ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یاد رکھو ایک بات، حسد کبھی کسی پر نہ کریں، جو مقدر میں اللہ نے ہم پر لکھا ہے وہ تو مل کر ہی رہنے والا ہے. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا عام طور پر اہل علم میں، چونکہ علم میں ترفو زیادہ ہے، علم کی شان کیا ہے؟ ترفو ہے، بلندی ہے. تو اہل علم میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی کو گرانے کی بات ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ خواب میں میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ گھوڑے لے کر جا، وہ گدھے لے کر جا رہا تھا، یا کہا میں نے اس شیطان کو دیکھا بنجا، اس کا گتلی اور پوٹلی بنا کر کے گاؤں گاؤں بیچنے کے لیے جائیں، میں بیچنے کے لیے آیا ہوں، پھر کھول کر بیچتا ہے کپڑے یا برتن وغیرہ، اس کو کہتے بنجارا. فرمایا میں نے شیطان کو بنجارے کی شکل میں دیکھا، تو اس کے اندر دیکھا ایک پوٹلی یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے. تو میں نے اسے پوچھا یہ کہاں لے کر جا رہا ہے ساری پوٹلی؟ کہا میں اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ یہ تو گندی چیز ہے، حسد تو گندا ہے، حب مال تو گندا ہے، حب جا تو گندا ہے، کہا مجھے پتا ہے کون سی منڈی میں، کون سی مارکیٹ میں اس کو میں بیچ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کہاں بیچنا ہے، کہا میں نے یہ جو حب مال کا جو ہے اٹھایا ہے، یہ جاؤں گا میں مارکیٹ میں تاجروں کے سامنے جا کر رکھوں گا، وہ جھوٹ بولیں گے، خیانت کریں گے آپس میں، اور وہ دگا بازی کریں گے، اور اس طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، مال ان کا بجائے حلال کے حرام ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر میں حسد ہے، میں علماء کے پاس لے جاؤں گا، ان کی منڈیوں میں جا کر رکھ دوں گا، وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، میرا مال ویسے ہی بک جائے گا۔ تو جہاں کہیں بھی یہ صورت آئیں، اللہ میری اور آپ سب کی اور سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں۔ ہاں، ایک ہے حسد اور ایک غبطہ، جس کو اردو میں رشک کہتا ہے، مجھے رشک آتا ہے اس بندے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غبطہ کر سکتا ہے تو دو آدمی پر غبطہ کریں، ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے خوب مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں بار بار خرچ کرتا ہے، تو آدمی کہہ سکتا ہے اللہ مجھے بھی یہ مال دے، مجھے رشک آتا ہے اس آدمی پر، مجھے بھی یہ مال مل جائے تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس کو کہتے ہیں رشک، اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ اور دوسرا علم ہے، قرآن ہے، کہ اللہ پاک نے کسی کو قرآن کی دولت دی ہے، وہ کثرت سے قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو سمجھتا سمجھاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے کہے اللہ یہ دیکھو قرآن پڑھنے والا، مجھے بھی یہ دولت ملے، اللہم زد فضل، اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی یہ مل جائے تو میں بھی اس طرح کثرت سے قرآن پڑھنے والا بنوں۔ تو ایسی چیزوں کے اندر میں اگر آدمی رشک کرنا چاہے تو اس کی اجازت دی ہے، ورنہ حسد، کسی کی چیز اس کو دیکھ کر اس کو گرانا اور اس کی شہرت سے، اس کی عزت سے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، وہ تو اللہ پاک اس کو اور ترقی دے گا، ہم ہی آہستہ آہستہ حسد کرنے والے حاسدین ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محمد ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جب حج پڑھنے کے لیے گئے تو زمزم کا ایک گلاس لیا اور کہا اللہ پاک تو نے علامہ ذہبی کو علم حدیث میں بہت بڑا مقام دیا ہے، دیکھو یہ غبطہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، تم نے علامہ ذہبی کو بڑے بہت بڑا مقام دیا ہے، اللہ پاک ان جیسا علم مجھے بھی عطا فرما۔ اور یہ کہہ کر گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے اور اللہ کا خوف سامنے رکھ کر دعا کرنے والے کو اللہ وہ دے دیتا ہے۔ بعد میں دیکھو ابن حجر عسقلانی نے کیسی شرح لکھی بخاری شریف کی، دنیا میں ہی کوئی عربی اور عجمی ایسا عالم ہو جو اس کے مطالعے کیے بغیر بخاری کو پڑھاتا ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ آدمی بجائے کسی پر حسد کرنے کے اور کسی کی برائی بیان کرنے کے اس کی تعریف کر لیں، یا اگر کچھ نہیں تو اس کے بارے میں خاموش ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں، اخیر میں ایک ہی بات ہے کہ ہم کثرت سے اس کی تلاوت کرے ہر نماز کے بعد یا صبح میں شام میں اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ اللہ حاسدین کے حسد سے بھی، ومن شر حاسدین اذا حسد، حسد کرنے والے جب حسد کرتے ان کے شر سے بھی اللہ حفاظت کرے گا، اور اسی طرح جادوگروں سے بھی حفاظت کرے گا، اور رات کے اندھیرے میں لوگ جتنے پلاننگ کرتے ہیں چوری کی اور نہ معلوم کیا اور کیا، اس سے بھی اللہ، بلکہ میں نے کہا وہ مفتی شفیع صاحب کی بات کہ اپنے اعمال جو ہوتے ہیں، زنا کی خواہش ہوتی ہے کبھی برائی کی کبھی برائی کی، ومن شر غاسق، یہ رات میں جو پیدا ہوتی جتنی خواہشات، اللہ اس کو بھی دور کر دے گا۔ تو ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ دنیاوی اعتبار سے جتنی بلائیں مصیبتیں آنے والی ہو اس کو بھی دور فرما دے، اور دینی اعتبار سے جتنی پریشانیاں ہو اللہ اس کو بھی دور کر دے انشاءاللہ۔ اس صورت کی برکت سے اللہ جب ہمیں سکھا رہا ہے تو یقین وہ قبول بھی کر لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کی بہترین انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ ہم ظاہری اعتبار سے بھی بیمار ہے، باطنی اعتبار سے بھی بیمار ہے، اے اللہ ظاہری اعتبار سے بھی گنہگار، باطنی اعتبار سے بھی گنہگار ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، جتنی بھی دلی بیماریاں ہیں اللہ، ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، الہ العالمین جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ ان گناہوں سے ہماری اور سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، سمجھا کر، ٹوٹے پھوٹے انداز میں سن کر یا اللہ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، الہ العالمین اس قرآن کی حقیقت پر عمل فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ رحمت کی چادر ڈال دے اللہ، رحمت کی چادر ڈال دے اللہ، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے اللہ، اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے اللہ، اے اللہ تیرے چہیتوں میں سے بنا لے اللہ، اے اللہ تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے اللہ، صالحین میں سے بنا دے اللہ، تیرے ان بندوں میں سے بنا دے اللہ جس کے اعمال سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے الہ العالمین دنیاوی اعتبار سے جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ہو، اے اللہ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، اور دینی اعتبار سے بھی جتنی پریشانیاں شیطان اور نفس کے ذریعے سے آنے والی ہو یا آئی ہوئی ہو، اے اللہ اس سے بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین مقروضوں کو قرض سے سبک دوسی عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے بندے اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اپنے سینوں میں نمعلوم کیسی کیسی مرادیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیرے سامنے تو ہی جانتا ہے، تو علیم بذات صدور ہے، اے اللہ سب کی جائز مقاصد پورے فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ بہت سارے لوگ روتے ہیں جن کی اولاد آوارہ ہو گئی، اے اللہ اولادوں کو نیک بنا دے، اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اور سحر کے اعتبار سے، جناتوں کے اعتبار سے۔ اللہ الہ العالمین ان صورتوں کی برکت سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں عافیت نصیب فرما، مرتے دم تک ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری طرف جھکنے کی اور متوجہ ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جب بھی پریشانی آئیں تیرے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی اور دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔